محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
البيت الثار عليه السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل
محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اقبل بر درود بجوا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
زي المكرم ورجال من في إحسان بہت تیزی سے میں اور آپ شب قدر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ شب قدر کے اعمال اس کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. خدا نمتال کی بارگاہ میں نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس وقت ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نمتال ہمیں شب قدر کی فضیلتیں نصیب فرمائے اور انشاءاللہ عزائے امیر المومنین میں جہاں تک ہمارے لیے محصور ہے ہمیں عزم شرکت کی طاقت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل
محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
پچھلے چند جلسات کے اندر ہم نے بنیادی ترین امور کے اوپر بات کی. ان میں سے ایک انتہائی اہم ٹاپک حضرت خلقت تھا جس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی اور اس حضرت خلقت میں ہم نے خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں وہ زمین پر. ہمیں اور آپ کو ان اسماء حسنہ کا جانشین دیکھنا چاہتا ہے. میں نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر جانشین بنانا چاہتا ہوں. اور فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, تو ایسے شخص کو اور ایسی نسل کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو یفسد فیہا, جو اس زمین کے اندر فساد برپا کرے اور یہاں پر خون بہائے. یعنی انسان کی سب سے بری خرابی جو فرشتے پکڑ سکے وہ یہ تھی کہ یہ فساد برپا کرے, یہ کرپشن کرے. کرپشن صرف فائنینشیل نہیں ہے, کرپشن اس کا اپنی صلاحیتوں کے ساتھ بھی ہے, دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات میں بھی ہے. بس سب سے بڑی خرابی جو فرشتوں کو نظر آئی کہ یہ انسان کرے گا وہ یہ ہے کہ یہ فساد برپا کرے گا. اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے وہ کچھ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین کے اندر صحیح ہے کہ لوگ فساد برپا کریں گے, لیکن اس فساد کے ساتھ ساتھ کچھ انسان ایسے ہوں گے جو اپنے کمالات کو حاصل کریں گے. تمہاری نظر اس فساد کی طرف ہے کہ انسان فساد برپا کریں گے, لیکن خدا تعالیٰ کے نظام کی نظر ان افراد کی طرف ہے جو ان کمالات کو حاصل کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام کمالات ان افراد کی رہنمائی میں انجام پائیں گے جو صاحب کمالات ہوں گے, جو اہل بیت اطہار علیہ السلام قرار پاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
دو قسم کے انسان ہمیشہ زندگی میں رہیں گے ہمارے. ایک وہ لوگ ہیں جو فساد کے راستے پہ چلیں گے, زمین فساد برپا کریں گے. اور ایک اور آیت کریمہ میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو فساد برپا کرتے ہیں یہ لوگ جب حاکم ہوتے ہیں تو یو لکل ہر سا و نس, یہ جو فساد برپا کرتے ہیں تو اس فساد کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فساد یہ ہے کہ فرماتا ہے کھیتی برباد کر دیتے ہیں, نسل کو خراب کر دیتے ہیں. کھیتی برباد کر دیتے ہیں, نسل کو خراب کر دیتے ہیں. یعنی یہ لوگ آئیں گے ان کے فساد کے نتیجے میں کھیتی برباد ہو جائے گی. کیا مطلب کھیتی برباد ہو جائے گی؟ یعنی لوگوں کو ان کی توانائی پر زندگی کے لیے سہولتیں نہیں مل پائیں گی، ان کی زندگی کے اندر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. وہ ایک طرف سے کھیتی برباد ہوگی، دوسری طرف سے یو بالکل ہر سا نسل، اور دوسری طرف سے نسل خراب ہو جائے گی، نسل خراب ہو جائے گی. یعنی وہ جو تربیت کا نظام ہونا چاہیے جس کے اندر ایک نسل دوسرے نسل کی تربیت کرتی ہے، اس کو اقدار منتقل کرتی ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور بدقسمتی سے ایسے انسانوں کی تعداد کثیر رہے گی، ایسے انسانوں کی تعداد بہت رہے گی جو فساد برپا کریں گے، اور اس کے مقابلے کچھ لوگ ہوں گے جو صلاح کے راستے پہ چلیں گے. فساد کا اپوزٹ جو عربی زبان کے اندر دیکھا جا سکتا ہے وہ صلاح ہے، جس سے ہم عمل صالح نکالتے ہیں اور صالحین نکالتے ہیں. وہ صلاح کا راستہ کیا ہے؟ صلاح کا راستہ یہ کہ فساد سے گریز کرتے ہوئے جو اس نے طے کیا ہے کہ اس کو کر لینا چاہیے وہ اس کام کو انجام دے دے. عمل صالح کون سا عمل ہے؟ وہ عمل جس کی شان یہ ہے کہ اس کو انجام دے دینا چاہیے، جس کو انجام دے دینا چاہیے، وہ عمل صالح بندگی کا راستہ ہے. بس ہمارے سامنے دو قسم کے انسان ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو زمین کے اوپر فساد برپا کریں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو زمین کے اوپر بندگی کے عمل کو انجام. اور اس بندگی کے عمل کی خاطر خدا نے متعلق خلق کیا. آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا ترجمہ عبادت سے نہیں کیا تھا بلکہ بندگی سے کیا تھا. ایک بریکٹ کے اندر میں متعلق ہوں کہ جن بزرگوں نے دین کی خدمات انجام دی ہیں ان کا یاد کرنا بھی ہمیں معنوی ترقی دلاتا ہے، ان کے یاد کرنے میں بھی ہمیں معنوی ترقی ملتی ہے. تو کبھی آپ کے ذہن میں کوئی پرانا آدمی ذہن میں آئے جو فوت ہو گیا ہے، جیسے دین کی خدمت انجام دیے، تو اس کو یاد کرنے کو گریز مت کریں، کبھی فاتحہ پڑھ لیں، کبھی درود پڑھ لیں. اس طرح کا مجھے یاد آتا ہے کہ ایک پروفیسر کرار حسین صاحب ہوتے تھے، شاید آپ سے بات لوگ جانتے ہوں گے. پروفیسر کرار حسین صاحب ایجوکیشنلسٹ بھی تھے اور مختلف فیلڈس کے ایکسپرٹ تھے. اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری چند سالوں میں، اپنے گھر پہ ایک نشست کیا کرتے تھے، منگل کے دن جا رہے نشست ہوا کرتی تھی مغرب سے تھوڑا گزرنے کے بعد، اور وہ بڑی انٹلیکچوئل سی گیدرنگ ہوا کرتی تھی، اور اس کے اندر وہ مختلف چیزوں کو خود بھی بیان کرتے تھے اور دوسروں سے کہتے تھے کہ وہ بھی آرٹیکلس پڑھیں. اس میں انہوں نے بہت اچھا ایک دفعہ اس آئے کریموں کو ریپریٹ کیا تھا، ماں خلق تو جن نمبر انسا اللہ آپ کو، ان کی اور دوسرے دین کی خدمت کرنے والوں کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد والے. بس یہ راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ اس فارم میں بھی طے کرنا ہے، ہمیں اللہ کی بندگی کے راستے پر چلنا ہے. جتنا بندگی کے راستے پر چلتے چلے جائیں گے ہمارے اندر سے کمال ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. اور جیسے کہ میں نے آپ کی جگہ بیان کیا، ایک صفت ہم حاصل کریں گے، دس صفت خدا ہمیں خود بخود نثار کرے گا. جتنا ہم خدا تعالیٰ کی صفات کے راستے پر چلیں گے ہماری زندگی کے اندر کمالات، کامیابیاں، یہ سب کا سب ہمیں آہستہ آہستہ نصیب ہوگا. کافی حد تک چیزیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں، دو تین مشورے آپ کو دیے تھے. مجھے کل کے سوال جواب میں ایک تھوڑی سی چبھن رہ گئی ہے مجھے کہ جو ہم نے مشورے دیے تھے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں، تو میں ڈر گیا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مشورے نظر انداز کر دیے گئے. اس کا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے مشورے دیے تھے وہ نظر انداز کر دیے گئے. تو میں تو مشورے دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا مشورے عرض کیے تھے. ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ ایک لمبا سجدہ انجام دیں، دن کے کسی بھی حصے میں ایک لمبا سجدہ ضرور انجام دیں. آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ آپ تسبیح ایک خاص طریقے سے پڑھیں، اور اس طریقے کو خاص کر آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کیا گیا تھا. پھر اسی طریقے سے آپ سے عرض ہوا تھا کہ آپ نماز الفیلہ ضرور انجام دیں، نماز الفیلہ کی اپنی طاقتیں ہیں. نماز الفیلہ ٹھیک ٹھاک آدمی سے مرضے کروا سکتی ہے، نارمل آدمی سے مرضے کروا سکتی ہے. عمری احساس ہوا کہ جیسے نماز و فیلہ کو کچھ عرصے تک پابندی سے روزانہ پڑھنے کے بعد پھر انسان کے اندر کچھ صلاحیتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، تو اس کے اوپر ضرور آپ پابندی فرمائیے گا. اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ ہمیں ان سب کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو سے، گفتگو کا مین ٹاپک بناتے ہوئے دعا کے بارے میں عرض کروں، چونکہ ظاہر ہے ہم شب ختم میں داخل ہونے والے ہیں اور شب ختم میں ہمارے پاس دعائیں ہوں گی، اور ہر روز بھی ہم دعا افتتاح پڑھ رہے ہیں اس یہاں پر. لیکن دعا کے بارے میں چند بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ذہن رکھنا انتہائی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ دعا پڑھیں یا دعا پڑھی تو میں اسے کہتا ہوں دعا پڑھو نہیں, دعا مانگنے کے لیے, پڑھنے کے لیے نہیں. ایک دفعہ دعا پڑھتے ہیں, ایک دفعہ آپ دعا مانگتے ہیں. دعا پڑھنے کی نہیں ہے, دعا مانگنے کی ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ دعا کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے گریک لینگویج میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے, اس کو ہم نے پڑھ لینا ہے, مانگنا ختم ہو گیا. یہ دعائیں جادو نہیں ہیں, زیادہ تر دعائیں جادو نہیں ہیں. زیادہ تر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی ایک دعا ہو ایسی جس کا کوئی جادو نما اثر ہو. یعنی مثال کے طور پر ہم عربی زبان میں پوچھتے ہیں ذکر میں اور ورد میں کیا فرق ہے, ذکر میں اور ورد میں کیا فرق ہے. تو ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ورد وہ جملات ہیں یا وہ لفظ ہے جس کو انسان بار بار انجام دیتا ہے, بار بار پڑھتا ہے, معنی پہ بھی بہت زیادہ توجہ نہیں کرتا, اس کو ہم ورد کہتے ہیں. مثلا اس نے اللہ اکبر کا ورد کرنا شروع کیا, ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے, اس کو ہاتھ سے اشارہ بھی کر گیا, اس کو یوں بھی کر گیا, اس کے بعد اللہ اکبر کا ورد کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ذکر کر رہا ہے, ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو, عربی میں ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو. اردو میں جب کہتے ہیں نا ذکر کر رہا ہے تو مطلب تقریباً ورد ہوتا ہے. ہم لوگ اردو میں ذکر اور ورد میں بہت زیادہ تمیز نہیں کرتے. عربی کے اندر ورد اس کو کہتے ہیں جو میں نے پہلے بتایا, ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو. اسی طرح ڈائری کو بھی ذکر کہتے ہیں, اس کو مختلف ذکر کے مختلف ایکسٹریکشن ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں ڈائری کے لیے, کیونکہ ڈائری کو بھی یاد دہانی ہوتی ہے. تو اپنے صاحب کے طور پر اگر میں کہوں میں اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملہ جو میں ادا کروں گا یہ مجھے اللہ کی عظمت اور جلالت کی یاد دہانی کروائے گا, ریمائنڈر دے مجھے کہ اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی جلالت ہے. اب تصور فرمائیے خدا تعالی نے حتی نماز کو کہا اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر. کیا مطلب؟ یاد دہانی رہتی کہ خدا ہے. اس عنوان سے دیکھیں تو ہماری بہت کم دعائیں ذکر رہ گئی ہیں, ہماری بہت کم دعائیں ذکر. بس ہمیں دعا کیسے پڑھنی چاہیے؟ پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی دعا پڑھیں نہیں, دعا مانگو. مانگتے وقت انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے, کس سے کیا کہہ رہا ہے. کم از کم یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا انہوں نے کہ دعا کو ٹرانسلیشن کے ساتھ لکھ دیا. اور میں بہت سارے سینٹرز کے اندر یہ دیکھ چکا ہوں الحمد للہ کہ اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ دعا کا کم سے کم ایک ٹرانسلیشن بھی ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہم پڑھ کیا ہے. تو پہلی کوشش تو یہ کریں کہ آپ دعا مانگیں اللہ کے سامنے, اس طرح سے مانگیں جیسے واقعہ نے ہم کوئی چیز مانگ رہے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ظاہر ہے کہ جو معصومین علیہ السلام سے ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی مفہوم ہے. جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے دعائیں اس آئیڈیل کا بیان ہے جو اہل بیت ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. دعائیں آئیڈیل کو بیان کر رہی ہیں, اور کون سا آئیڈیل ہے؟ وہی آئیڈیل ہے جو وہ چاہتے ہیں ہمارے اندر موجود ہو, ان چیزوں کو دعا کے اندر بیان کر دیتے ہیں. تو اب آپ جب یہ دعائیں مانگتے ہیں تو ان دعاؤں کے مانگتے مانگتے اپنی زندگی کے لیے اسی سے لائن آف ایکشن بھی لیں. آپ کو اصل میں یہ بننا ہے جو دعا میں لکھا ہوا ہے. مثلاً اگر دعا کے اندر لکھا ہوتا ہے خدا ہے تو میری زندگی کو پوری پوری زندگی کو اپنی جنت میں قرار دے دے, کہو گے اللہ خدمت کا جواری جو ہے کمین کے اندر, اے خدا ہے میرے آزا و جوارے کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے. کیا مطلب؟ یہ وہ آئیڈیا ہے جس تک مجھے پہنچنا ہے. وَشْدُدْ عَدَ الْعَزِيمَتِ جَوَانِهِ, اے خدا ہے تو میرے آزا کو ثواب کے راستوں پر چلنے کے لیے شدید کر. کیا مطلب ہے؟ یہ وہ آئیڈیل ہے جس تک مجھے پہنچنا چاہیے. یہ تمام آئیڈیلز ہیں, اس میں پتہ نہیں کتنی تعلیمات ہیں. یعنی آپ بعض اوقات دعاؤں کو دیکھیں گے لگے گا انسائکلوپیڈیا ہے. آپ دعا محمد عثمانی کو بالاخص دیکھیں آپ کو لگے گا پتہ نہیں کون کون سے عقائد بیان ہوئے, قبر کے احوال بیان ہوئے, فرشتوں کے آنے جانے کو بیان کیا, ان سب کو بیان کیا ہے. کس کام کے لیے؟ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ہمیں یہاں پہنچنا ہے. بس دوسری بات, پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ دعا کو اللہ کے حضور مانگنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ آئیڈیلز ہیں, ان آئیڈیلز کو میں نے اور آپ نے اچیو کرنا. اب ایک تیسرے نقطے پہ شروع کرتے ہیں. اچھی دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے کہ دعا مانگ لی ہے نہیں مانگی؟ اب اس کی چند طریقے ہو رہے ہیں جو اس وقت دعا مانگنے کے چند طریقے رائج ہوئے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے ہمیں خود بہت اندازہ ہو جائے گا اچھی دعا کیسے مانگی جاتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے مانگا
قبول ہوتی ہے جتنی دیر توجہ رہتی ہے.
تو ممکن ہے کوئی شخص چار رکعت نماز پڑھے اور قبول اس کی آدھی رکعت ہو. کیوں؟ آدھی رکعت میں توجہ دی. آپ کوشش کریں توجہ رہے. بس حتی امکان میرا اپنے خیال ہے دعا کے وقت کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ ہم باقی چیزوں سے تقریباً فارغ ہو, ہمارے ذہن خدا تعالیٰ کی طرف گیا ہوا اور ہم خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دے دیں. کیا نشانی اس بات کی کہ میری توجہ خدا کی طرف گئی ہے اور گویا رابطہ بن گیا ہے؟ ایک دفعہ انسان ایک طرف سے توجہ دیتا ہے دوسری طرف سے کچھ نصیب نہیں ہوتا, یا جو توجہ دے رہا ہوتا ہے وہ ناقص ہوتی ہے. ہم یہ کیسے اندازہ لگائیں کہ ہم نے خدا پہ توجہ دی اور ہمارا رابطہ بن گیا؟ معمولی سی ایک علامت اس کی یہ ہے کہ دل میں تھوڑا سا غم کسی کیفیت آئے گی. نہیں معلوم آنکھوں میں آنسو آئیں گے یا نہیں آئیں گے, آگے تو بہت ہی اچھا ہے, کم از کم اتنا ہوگا دل پہ غم کسی ایک کیفیت آئے گی. یہ کیفیت آئے گی بس جب کبھی آپ نے خدا کی طرف توجہ دی اور آپ کا رابطہ ہو گیا, اس کی چھوٹی سی علامت کیا بنے گی؟ آپ کے دل پر معمولی سی غم کسی کیفیت آئے گی. اچھا اب میں پھر سوچتا ہوں, فرض کریں میں نے آدھے گھنٹے دعا پڑھی اور یہ غم کی کیفیت نہیں آئی, اس کا مطلب ہے یہ آدھے گھنٹے بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, دین کے ماحول میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا کہ بہرحال آپ روڈ پہ نہیں جاتے ہیں, برگر کے اندر تھے اس کا ثواب ملے گا. دوسرے لوگ دعا پڑھ رہے تھے آپ بھی ساتھ بیٹھے تھے, اس کا بھی ثواب ملے گا. آپ نے کوشش کر لی اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن وہ جو اصلی ثواب میں لینا چاہ رہا تھا اللہ کے حضور دعا کرنے کا, وہ کب ملے گا؟ جب توجہ ہوگی, جب وہ رابطہ جڑے گا. اور میں خدمت میں پہلے عرض کیا تھا یہ ہماری زندگی کا اصلی ترین سرمایہ ہے, وہ چند منٹس جب ہم خدا کی طرف توجہ دیتے ہیں. اور میں طالب علم ہونے کے ناطے اپنے لیے بھی تلقین کرتا ہوں, اپنی اولاد سے بھی جاتا ہوں, اپنے دوستوں سے بھی جاتا ہوں. آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ ایک اور چوتھا مشورہ ہے, میں مفت کے مشورے دیے چلے جا رہا ہوں لیکن آپ دیکھیے گا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے مشوروں کے سلسلے میں بھی ایک گزارش عرض کرتا ہوں, اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں, اپنے اولاد سے بھی کہتا ہوں, کہتا ہوں تمہارے باپ نے 30-40 سال لگا کر کچھ چیزیں سیکھی ہیں, بلا وجہ میں 30 سال برباد نہ کرو. ایک آدمی نے برباد کر دی, تم کیوں برباد کرتے ہو؟ تمہارے پاس چانس ہے سیکھو. بھائی میں نے 30 سال لگا دیے, 30-40 سال لگا کے چند باتیں سیکھنی ہیں, ان چیزوں کو اپنے اہل یقین کو پہنچاؤں, دیکھ رہا ہوں کہ آنکھوں سے کیا اثر ہے. اب تم پھر 40 سال لگا کے پھر وہی چیزیں سیکھو گے تو کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو؟ وہاں سے شروع کرو جہاں سے تمہارے باپ چھوڑ رہا. تو آپ سے بھی یہ عرض کروں گا چند باتیں سمجھ میں آ گئی 30-40 سال میں اور اس پہ تقریباً یقین پہ آ گئے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں سالڈ ہے. اگر یقین پہ نہ ہو تو اتنے یقین سے مشورہ نہیں دے گی. اگر بات ہلکی پھلکی ہو جس پہ ہمیں خود یقین نہ ہو تو آپ کو یقین سے مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو پھر جھوٹ ہو جائے گا نا, کیونکہ خود تو آپ کو یقین نہیں تھا تو آپ کیسے کریں گے ہم یقین کے ساتھ اس پہ کام کریں. تو چند چیزوں پر یقین سے عرض کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دنیا کچھ اور ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کوشش کریں, ہمیشہ کوشش کریں آپ کی زندگی کے 24 گھنٹوں میں کوئی دن ایسا نہ گزرے جب کم از کم چند منٹ کے لیے خدا پہ توجہ دے. 24 گھنٹے میں کم از کم چند منٹس ایسے ہونے چاہیے جہاں ہم صرف خدا پہ توجہ دے. کتنا اچھا ہو کہ ان چند منٹ میں چند قطرے آنسو بھی نکل آئیں, یہ بہت ہی اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے. اصل اس کے نہیں معلوم کتنے معنوی اثرات ہیں, کتنے نفسیاتی اثرات ہیں, کتنا وجود کے لیے انسان کے لیے اچھا ہے. بس کرنا ہے اس کے لیے کیا کریں؟ ایک تو میں نے آپ کو سجدہ بتایا تھا, ممکن ہے اسی میں یہ ہو جائے. اگر نہیں ہوتا پھر ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے, ہمارے پاس نماز شب کے آخر میں نماز وتر ہے اور نماز وتر کے اندر عمل میں سے عمل 300 دفعہ العاف کہنا ہے. نماز شب کی داستان عجیب ہے, ممکن ہے کہ میں نماز شب 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا تو میں کہتا ہوں 3 رکعت پڑھ لو, جتنی پڑھ سکتے ہو اتنی پڑھ لو, یہ واجب نہیں ہے مستحب ہے. ممکن ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ جو دو رکعت کر کے آٹھ رکعت نہیں پڑھنا چاہتا, کم پڑھ لیں, کچھ پڑھ لیں, تاکہ میں اور آپ قیامت کے دن نماز شب ترک کرنے والوں میں سے نہ کہہ رہا ہے, سیکھنے والوں میں سے کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک سادہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیں. خدا نہ کرے وقت نکل گیا ہے, فجر کی اذان ہو چکی ہے, قضا میں پڑھو, قضا میں پڑھو, ضائع نہ کرے, زندگی کو اس کے بغیر نہ گزارے, اس سے فائدہ ہونے ہیں. اچھا اس میں جو مثال کے طور پر آپ قنوت میں پہنچے مستحب ہے, 300 دفعہ کہ العاف العاف العاف, 300 دفعہ نہیں کہہ سکتے, 3 دفعہ کہہ سکتے, جو 100 دفعہ کہہ سکتے 100 دفعہ کہہ, 40 دفعہ کہہ سکتے 40 دفعہ کہہ. لیکن کتنی بڑی سعادت ہے آپ خود تصور کر رہے ہیں, آپ قنوت میں کھڑے ہوں, آپ اللہ کے حضور صرف خدا تعالیٰ کو توجہ دے رہے ہیں اور خدا سے کہہ رہے ہیں خدا میرے گناہوں کو معاف کر, اور خدا توفیق دے رہا ہو, اس وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہیں, نہیں معلوم کتنی برکتیں ہیں, نہیں معلوم کتنی برکتیں, کتنا دل کو ٹھنڈک ہے اس کے بعد, کتنا معنوی سکون ہے اس کے اندر, کتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر, نہیں معلوم. خدا متعال فرشتوں کے سامنے مباحات کرتا ہے, دیکھو میرا بندہ کیسے میرے لیے رو رہا, روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس, تاکہ معلوم کتنی روایتیں موجود ہیں ہمارے شخص کی فضیلت. خدا فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو میری یاد کرو رہا, اور فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہوتے کتنا اچھا بندہ ہے, اس حالت سے محروم رہ جانا, اور کیوں محروم رہ, کیا جاننا ہے اس میں, ہمارا چند منٹ کی بات ہے, حتی الامکان کوشش کریں آپ کی زندگی سے خالی نہ رہے, کوئی نہ کوئی لمحات ایسے آنے چاہیے. اور نہیں معلوم یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بعض چیزیں بہت برکتوں والی ہیں, ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے, اور ہم ان کو حاصل کرنا چاہیں تو بہت حاصل کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد, فخر یہ ہے کہ شیعہ اہل معنویت, شیعہ کا خدا سے رابطہ ہے. آپ کے ذہن میں روایت ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین بن عقیل سلام اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے جاسوس بھیجے تھے, اور جاسوس نے کہا کہ میں حسین بن عقیل کو نہیں پہچانتا, تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جو مسجد میں آخر تک رہے اور گرنا خدا کی عبادت کرے وہ حسین بن عقیل ہو. جو لوگ عبادت میں شدید ہیں, عبادتوں میں شدید ہیں, ان کے پائے کی کوئی عبادت نہیں انجام نہیں دے سکتا, اور یہ ایسی عبادت ہیں جو ایسٹس ہیں ہماری. میں واقعی ریاض کرتا ہوں, عجیب سا واقعہ ہے, ایک انتہائی نامی گرامی گرام فضل مقدس عالم ایران کی طرف سفر کر رہے تھے, ایران کی طرف سفر کرتے ہوئے اصفہان پہنچے, رات کا وقت ہونے والا تھا, لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ہم رک جاتے ہیں, ایک دو دن رک جاتے ہیں, سفر کرتے ہوئے تھک گئے ہیں, لوگ پڑاؤ ڈالنے لگے, پہلے زمانے کے اندر جانور سفر کیا کرتے تھے, ایک جگہ پر رکے, انہوں نے خیمے وغیرہ لگانا شروع کیے, وہ عالم اترے, انہوں نے اصفہان کی سرزمین پہ نماز پڑھی, نماز کے پڑھنے کے بعد ایسے ہی خدا نے تعالیٰ سے کہا, خدا ہے اس شہر میں کیا کیا ہو رہا ہے, تیری بندگی میں, تیرے گناہ میں, اس شہر کی حالت کیسی ہے, میں دیکھوں مجھے یہاں رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے. تو خدا نے تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ چیزیں کاش کی, انہوں نے دیکھا شہر کی حالت اچھی نہیں ہے, گناہ گار لوگ گناہ کر, رات کے وقت گناہ بہت زیادہ ہے, اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی ہم یہاں پہ رکیں گے لیکن آپ ایک دن زیادہ نہیں رکیں گے, بس آج رات رک جاؤ, کل صبح ہم پڑاؤ اٹھائیں گے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے. لوگوں نے پوچھا کیوں, کہا شہر اچھا نہیں ہے, یہاں پہ گناہ بہت زیادہ ہے, اتنے گناہ آپ شہر میں بھی ہو سکتے. اس کے بعد آیت اللہ نے شب گزاری, صبح کا وقت آیا, صبح کو اٹھے نماز شب پڑھی, فجر کی نماز پڑھی, لوگوں نے کہا کب چلنا ہے, کہا کچھ دن رکیں گے, لوگوں نے پوچھا کیوں رکیں گے, کل آپ نے کہا تھا گناہگار شہر ہے, عجیب جملہ کا, کہا میں نے صبح کی معنویت دیکھی ہے, غور سے سنیے گا, کہا میں نے صبح کی معنویت دیکھی ہے, غیر شادی شدہ بچیاں نماز شب پڑھ رہی ہیں, کہا بچیاں نماز عشاء پڑھ رہی تھی, اس کا مطلب ہے اس شہر کا مستقبل اچھا ہے, اس شہر کا مستقبل اچھا ہے. حال تو اچھا نہیں ہے, گناہ بہت زیادہ کر رہے ہیں لوگ, لیکن مستقبل اچھا ہے. کیوں؟ بچیاں نماز عشاء پڑھ رہی ہیں. یعنی بچیاں نماز عشاء پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مستقبل محفوظ ہے, نسل محفوظ ہے. ہم کیسے شہر میں رکیں گے, یہاں پہ کچھ دیر کام کریں گے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. قرآن تعالیٰ نے بہت سارے وسیلے دیے, بالاخص اپنی بچیوں کے اوپر توجہ کرنا, ان کی عبادات کے اوپر, ان کے طریقہ کار کے اوپر, ان کی زندگی کے اوپر. ایک گھر کے اندر بڑی نعمت ہے اگر کوئی بچی عبادت گزار, اگر کوئی بچی واقعہ دین کے اوپر عمل کرنے والی ہے, اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے درود بھیجے محمد والے. کوشش کرے کہ خدا متعال کے حضور کچھ نہ کچھ گڑ گڑائے, اس گڑ گڑانے کے عمل کو انابہ کہتے ہیں. انابہ عربی میں, خدا متعال انبیاء کی صفت کا بیان کرتا ہے کہ یہ عبد المنیب گڑ گڑانے والے بندے تھے. انبیاء کے لیے کہتا ہے کہ وہ بندہ ایسا تھا, بہت اچھا بندہ تھا, نعم العبد انہ اواب, گریا کرتا تھا ہمارے حضور. خدا تعالیٰ اس صفت کو اتنا پسند کرتا, تو آپ اپنی زندگی سے اس کو محروم نہ ہونے دیں. آپ کی زندگی میں یقیناً یہ ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے کیا آپ کہیں گے میں اس کے صدقے میں خدا مجھے بھی نصیب کر رہا ہوں, کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. چند منٹ ہی سے کہ مثال کے طور پر آپ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ شرط مغفرتوں کی شرط, کس طرح سے مغفرت طلب کی جائے. ہم لوگوں کی زندگی میں پرانے گناہ بہت ہوتے ہیں جن کو شاید ہم نہ بخشوا پائے ہوں, اور ان گناہوں کے اثر میں بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جو شب آتی ہے جیسے شب قادر ہے, اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ جو ہمارے پرانے گناہ ہوں ان کو ہم بخشوانے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہ بہت بڑا کام ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے نہیں معلوم کتنے گناہ کیے ہوں گے, وہ ہمارے ذہن سے نکل گئے ہوں گے. اور گناہ جب انسان بھلا دیتا ہے تو پھر اس کی مغفرت کیسے طلب کرے گا؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم گناہ بھلا دیتے ہیں, اس کے بعد پھر مغفرت بھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ ہم بھلا چکے ہیں. شب قدر کا موقع ایسا موقع آتا ہے کہ ہم اس کے اوپر خدا تعالیٰ سے طلب کر سکتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے. اب اس گناہوں کی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے دعا کے سلسلے میں عرض کیا, اچھی دعا کے لیے کیا کریں؟ اللہ پہ توجہ دیں, مفاہیم پہ توجہ دیں, اور اس دعا کو مانگنے کی کوشش کریں. اب چاہے جملہ عرض کروں, مغفرت کیسے طلب کریں؟ خدا تعالیٰ سے چاہتے ہیں مغفرت طلب ہو. اور یہ میں خاص کر آج کی شب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے چل شب ہم شب قدر آنے والی ہیں, شب قدر کے اعمال آپ انجام دیں گے, ان تمام کے اندر یہ سب چیزیں ہوں گی. ہم ان شاء اللہ ان شبوں میں بھی عرض کرتے رہیں گے, لیکن مقدمہ پہلے سے ہی عرض کر دیں تاکہ ذہن تیار ہو جائیں. تو ہم مغفرت کیسے طلب کریں؟ چند نکات عرض ہوں گے, درود بھیجے گا محمد والے مبتلا رہتے ہوئے نہیں کی جا سکتی. اگر میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں اب کہوں خدا اسے بخش دے, کیسے بخش دے؟ ترک ہی نہیں کیا ابھی تو. پہلے گناہ ترک کرو, اس کے بعد مغفرت حاصل کرو. اگر خود گناہ میں مبتلا ہیں تو پھر کہاں سے بخشے گا؟ بس پہلا عمل کسی بھی گناہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ پہلا کام ترک گناہ ہے. اگر گناہ ترک ہی نہیں کر رہے ہیں تو مغفرت کہاں سے ملے گی؟ مثلاً کھل کے عرض کروں, ایسا فرض فرمائیے ہماری کوئی بہن بے پردہ ہے, بے پردہ ہی رہے اور خدا سے کیا خدا بخش دے, کیسے بخش دے؟ بے پردگی گناہ ہے. بے پردگی گناہ ہے. اگر بے پردگی کا عالم نہیں کہہ رہے ہیں بخش دے, کہاں سے بخشے گا؟ پہلے گناہ تو کر دو, بس پہلا مرحلہ کیا ہے؟ گناہ ترک ہونا چاہیے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, میں نے کسی کا پیسہ غصب کیا ہو, وہ پیسہ میرے پاس ہے, میں کہہ رہا ہوں خدا سے, خدا ہے میرے گناہوں کو بخش دے, کیسے بخشے گا؟ جب وہ گناہ کا غصب کیا ہوا پیسہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, تو میں کہاں سے گناہ کو معافی طلب کر سکتا ہوں؟ یا نہیں معلوم, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, میں نے کسی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑے ہو, بلا وجہ, سمجھتا ہوں کہ غلطی میری ہے لیکن آنا کا مسئلہ بن گیا, اب میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدا مجھے بخش دے, کیسے بخش دے؟ پھر تم نے کسی کو ناراض کیا ہوا ہے اور تم خود سمجھ رہے ہو کہ غلطی تمہاری ہے, تو جاؤ معافی مانگو, خدا کی مانگو, اس معاملے کو حل کرو کسی طریقے سے. اگر وہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے اور میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدا مجھے بخش دے, نہیں بخش, کیسے بخش دے گا؟ بس آپ گناہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم یہ کریں گے کہ آپ گناہ کو ترک کریں گے. گناہ کو ترک کریں گے, دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ نے کچھ اثرات ڈالے ہوتے ہیں, ان اثرات کو ختم کریں. مثلا یہ لطیفہ نماز سنا دو, آپ کو پاکستان میں رہے تھے, ہمارے دوست ہے وہ بیوروکریٹ ہے, اب تو چھوڑ دیا اسے, پہلے بیوروکریسی میں. ایک دن اسے کہنے کہ مولانا صاحب, ایک یہاں پہ بیوروکریٹس کے درمیان ایک فکر رائج ہے, یہ تو مجھے پتا ہے کہ غلط ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غلطی پہ دلیل کیا ہے, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے. میں کہا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ لوگ سب رشوت دیتے ہیں, پاکستان سب بیوروکریٹ تک میں سارے رشوت دیتے ہیں جو آفیسز وغیرہ کے اندر مشغول ہیں, کہنے لگا یہ سب رشوت لیتے ہیں, 60 ایئرس پر ان کو ریٹائرڈ ہونا ہوتا ہے, 58th پر جا کر حج کر لیتے, 58 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے حج کر لیتے ہیں, اگلے سال رشوت نہیں لیتے, کہتے ہیں ہم تو پاک ہو گئے. کہنے لگا یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ غلط ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا غلط کی دلیل کیا ہے. حج کے لیے تو لکھا ہے نا روایت میں کہ بھائی انسان جب کوئی حج کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا, تو بس وہ 58 سال میں اس کا پچھلا بیلنس کلیئر ہو گیا ہے, یہاں پہ اس نے تھوڑا سا خیال کر لیا ہے اور 60 سال میں پاکیزگی پہ ریٹائر ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. کہ اس میں خرابی کیا ہے؟ میں کہا خرابی یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گناہ کے سارے اثرات کو ختم کرے, تو یہ صرف ایک کام کر لے, تو اس کی ترکیب صحیح ہے. 58 سال کی عمر میں آئے حج کرنے جائے اور جتنا گناہ سے پیسہ کمایا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اب صحیح, حج پہ جانے سے پہلے جتنا آرام کام کیا ہے سب کے اثرات ختم کر دیا, اگر یہ کر دے پھر خدا قبول کرے گا, پھر خدا قبول کر لے گا. ایک واقعہ اور یاد آتا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ دلیل بنے کہ خدا قبول کیسے کرے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بیان کرنے کی ایک شخص ایک محلے میں رہتا تھا, اہل بیت کا چاہنے والا تھا اور دور ہمارے چھٹے سرکار کا تھا, درود بھیجے ان کی ذات پر. تو وہ ایک علاقے میں زندگی گزار رہا تھا, اس کے محلے میں بنی امیہ کا بھی ایک آدمی تھا, بنی امیہ کا ایک آدمی تھا. یہ واقعہ اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہیں تو فارسی میں بھی احسن المقال اردو ترجمے کا نام ہے, فارسی میں کتاب تھی احسن المقال, کنفیوز ہو گیا, احسن المقال اردو کا نام ہے, فارسی میں کتاب کا نام تھا منتہی الامال, اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس کا نام رکھا گیا احسن المقال. احسن المقال میں چھٹے امام کی حالات طیبہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا. تو وہ شخص اہل بیت کا چاہنے والا تھا, اس کے ہمسائگی میں ایک بنی امیہ کا آدمی رہتا تھا. بنی امیہ کے لوگ مشہور ہوتے گناہ کرنے کے, بہت گناہ کرتا تھا. اپنے گھر پہ, اب میں روایت سناتا ہوں, اپنے گھر پہ ہمیشہ میوزک کی گیدرنگ رکھتا تھا, اس کے گھر سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی. کس قبیلے کی نشانی تھی؟ باقی آپ خود سوچتے. اب کیا ہوگا؟ بات آنی سی, 1400 سال میں ہم اپنی شناخت کو بھی کھو بیٹھے, اب ہمارے گھروں سے بھی میوزک کی آواز آئے, یہ پہلے بنی امیہ کی نشانی تھی. ہم کہیں گے ہم نے بنی امیہ سے نہیں لیا ہے, ہم نے ویس سے لیا ہے, شاید وہ بنی امیہ سے بھی بڑھ کر بنی امیہ سے ہی بڑھ کر. البتہ ویس سے پھر میں کہوں گا ویس کا مطلب میٹیریل کلچر ہے نہ ویس ایک علاقے کی بنیاد. تو بنی امیہ کا تھا, اس کے گھر سے ناچ گانے کی اور پتہ نہیں گانے بجانے کی آوازیں آتی رہتی تھیں. یہ جو بیچارہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا, دیندار پرہیزگار, یہ پریشان رہتا تھا. ایک دن اس کے پاس گیا, اس کے پاس جرت کر کے گیا. بہت خطرناک ہوتا ہے اس طرح کسی جا کے کہنا, اس زمانے بنی امیہ تو ویسی طاقت میں تھے. اس کے پاس گیا, اس سے جا کے کہا کہ بھائی اللہ رسول کا بھی خیال کر, قرآن نے منع کیا ہے, اس کو لاکھ کہا ہے, قول زور کہا ہے, اسے کیوں پھر ہم انجام دیتے رہتے ہیں, اس سے اجتناب کرو. خدا نے مطالعہ کرے فرشتانے مومن اللہ فان ورشتانے مو قول زور, تم کیوں اسے سمجھتے ہو؟ کہنے لگا بھائی ہم بنی امیہ کے, ہمارا تو ویسے ہی معاملہ خراب ہو چکا ہے, اب میں دو عبادتیں کر کے کیا لوں گا؟ تم تو خود کہتے ہو ہم بنی امیہ کے جہنم میں جائیں گے, اب تم مجھے کیا نصیحت کرنے آ رہے ہو؟ چلو میں میوزک ترک کر دوں گا, تم کہتے ہو میں جنت میں جاؤں گا, تم مگر نہیں کہتے بنی امیہ سب پہ لعنت ہے, تو میں اگر میوزک ترک کر بھی دوں میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا؟ کہ نا مجھے نہیں معلوم, جو اہل بیت کا ماننے والا تھا تو مجھے نہیں معلوم. کہ ہم کا جواب میں معلوم کر کے, کہ نا تیر بات صحیح میں معلوم کر کے آؤں. یہ جاتا ہے مدینہ حج پہ, حج پہ مدینہ جاتا ہے, مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. ایک موقع پہ جب ملنے کا موقع مل جاتا ہے تو مولا سے کہتا ہے مولا ایک عجیب معاملہ پیش آیا, آدمی بنی امیہ کا ہے, میں نے اس سے کہا میوزک نہ سنو, وہ کہتا ہے چلو اگر میں میوزک نہیں سنتا جنت میں جاؤں گا. کیا جواب دوں اسے؟ اگر میں کہتا ہوں تو جہنم میں جائے گا تو کہے گا پھر فرق کیا پڑتا ہے, میوزک سن لینے دو مجھے, میوزک سن کے جانا جہنم میں جائے گا. اب میں کیا کروں اسے, کیا جواب دوں؟ مولا نے ایک عجیب جواب دیا, کہا تم اس سے کہو غلط کام چھوڑ دے, اور غلط کام سے جتنا کمایا ہے وہ سب چھوڑ دے, میں ضمانت دے رہا ہوں کہ میں جنت میں داخل لے کے جاؤں گا, میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں جائے گی. کہا مولا آپ کی طرف سے اسے کہہ دوں؟ امام نے فرمایا اس کو کہنا اور میرا سلام بھی کہنا اسے. کہنا ٹھیک ہے. یہ حج سے واپس جاتا ہے, اپنے گھر پہ حج کا حج کی دعوت کرتا ہے, حج کا ولیمہ کہتے ہیں, حج کی دعوت کرتا ہے, وہ بنی امیہ کا ہمسایہ بھی آتا ہے, اس کے یہاں ہمسایہ آتا ہے, اس کو اشارے سے کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ جب سب چلے جائیں تو بات کرنی ہے تم سے. سب چلے جاتے ہیں, اکیلے میں بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے ہاں بولو. کہنے لگا پہلی بات تو یہ کہ میرے مولا نے تم کو سلام کرا. وہ ایک دم سے چونک جاتا ہے, کہتا ہے میں بنی امیہ کا ہوں, تمہارے مولا نے مجھے سلام کرا؟ ہاں سلام. کہتا ہے یہ اچھی بات ہے. کہنے لگا اب وہ جو کہیں گے میں کروں گا. کہا میرے مولا نے کہا ہے کہ اگر یہ گناہ چھوڑ دے اور جو کچھ گناہ سے کمایا ہے وہ چھوڑ دے تو میں اس کے جنت پہ جانے کی ضمانت دیتا ہوں. کہتا ہے پھر بتاؤ کہ تمہارے مولا نے یہ کہا ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنے اچھے و شعبہ سے سنا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے اور اسی لیے تم کو سلام دیا. یہ راوی کہتا ہے کہ بنی امیہ والا سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے, تھوڑی دیر تک غور کرتا رہتا ہے, غور کرتا رہتا ہے, اس کے بعد کچھ کہے بغیر دروازے سے باہر چلا جاتا ہے, دروازے سے باہر چلا جاتا ہے. کہتا ہے میں انتظار کر رہا تھا کہ کیا ریئیکشن دیتا ہے. اب کہنے لگا مجھے ڈر بھی لگا کہ کہیں یہ انتقام نہ لے مجھ سے. کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑے وقت کے بعد ایک آدمی اس نے بھجوایا اور مجھے اپنے گھر پہ بلایا. کہنے لگا میں ڈرتے ڈرتے اس کی گھر گیا. جب میں اس کے گھر پہ گیا, غور سے سنیے گا اور آپ غور سے سن رہے ہیں ویسے بھی, تو کہنے لگا کہ اس نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر مجھ سے کہا کہ دروازے کے پیچھے میں کھڑا ہوں اور میرے تن پہ کپڑے نہیں ہیں, میں نے سب کچھ تمہارے مولا کہے کے مطابق دے دیا, میں نے سب کچھ دے دیا, اب میرے پاس کچھ نہیں اور میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کہتا ہے میں فوراً گھر گیا, میں کچھ کپڑے لے کر آیا, میں نے اس کو کپڑے دیے, وہ اپنے گھر سے نکلا بے گھر ہو کر روڈ پہ آ گیا. کہنے کا میں نے توبہ کر لی اور مجھے تمہارے مولا کی دیوی ضمانت پر یقین ہے, میں نے توبہ کی. کہنے کا اس شخص نے اپنی ساری زندگی چھوڑ دی, یہ غریب ہو گیا, غریب ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد اسی غربت کے عالم میں بیمار پڑا, بیمار پڑا ایک موقع کے اوپر بالکل مرنے کے نزدیک آ گیا، پھر ایک آدمی کو بھجوایا، یہ کہتا ہے میں اس کے پاس گیا تو مجھ سے کہنا دیکھو میں نے توبہ میں موت آئی ہے، میں نے توبہ کی ہے، مجھے توبہ کی حالت میں موت آئی ہے، میں نے گناہ نہیں کیا اس کے بعد، تم یاد رکھنا تمہارے مولا نے مجھے ضمانت دی تھی، میرا کفن دفن تم کروانا، کہتا ہے یہ مر جاتا ہے تو میں نے دوستوں کو جمع کر کے اس کا کفن دفن کروایا، اس کا جنازہ بھی اٹھایا، اس کے بعد کہتا ہے مجھے یاد رہا کہ اس آدمی نے اس طرح سے قربانی دی تھی، پھر کہتا ہے میں اگلے سال پھر حج پہ گیا تاکہ اپنے مولا سے پوچھوں کہ مولا اس کا کیا ہوا، اس نے اتنی بڑی قربانی دی، کہنے لگا میں مدینے میں امام کے گھر میں پہنچا، جیسے ہی میں ان کے گھر میں داخل ہونے لگا امام نے کہا ہم نے تمہارے دوست کا وعدہ پورا کر دیا، وہ جنت میں۔ میں صرف ایک بات سوچتا ہوں، جو مولا دشمنوں سے کیے ہوئے جنت کے وعدے کو پورا کروا رہے ہیں وہ ہمیں یہ وعدہ نہیں دے رہے، ہمارے پاس یہ وعدہ نہیں ہے، ہم توبہ کیوں نہ کریں، اچھا موقع نہیں زندگی کے اندر بھی توجہ ہے ہمارے پاس، کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے ایک آدمی ٹھیک ٹھاک دیندار ہوتا ہے اگلے سال دین سے باہر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین ابھی خالق نے توفیق دی دی ہے ہم اور آپ ماہ رمضان کی قدر کو بھی سمجھ رہے ہیں، شب قدر کے آنے والی وقت کو بھی سمجھ رہے ہیں، اپنے دلوں کے اندر تھوڑا بہت نرمی بھی احساس کر رہے ہیں، اچھا نہیں کہ ہم توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں جس کے بعد گناہ کی طرف واپس نہ جائے، گناہ کی طرف واپس نہ جائے، اور آپ نے جس گناہ سے توبہ کرنی ہے اس گناہ کی طرف کا احساس کریں، اس سے شرمندگی کا احساس کریں، اور جتنے بھی اس گناہ کے اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا اتنا ہوتا ظاہر میں آپ اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے ایک بات معلوم ہے، انسان اگر فوراً ارادہ کر لے تو کامیاب ہوتا ہے، اور اگر یہ سوچے کہ اچھائی کا کام بعد میں کروں گا پھر نہیں ہوتا، پھر نہیں ہوتا، اگر ابھی تھوڑا بہت آپ کے دل میں کچھ خیال آ رہا ہے اس معاملے میں اور آپ کے ذہن میں اپنا کوئی گناہ ہے جس کو آپ بخشوانا چاہتے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے توجہ دیجیے، یہ میں سوچی تھا کل رات کروں گا، کل رات شاید فضل ہے انشاءاللہ خدا توفیق دے، ابھی بیٹھے بیٹھے سوچیے گا کہ اب یہ گناہ ترک کرنا ہے، اگر آپ فوری ارادہ کر لیتے ہیں خدا توفیق دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، معنویت میں اضافہ کرتا ہے، اور میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ آپ کچھ دیر کے لیے اللہ کی طرف توجہ دے رہے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کا ایسٹ ہے، اور یہ فرش عذاب کے صدقے میں ہے، سید الشہداء کے نام لینے کے صدقے میں ہے، سب کچھ یہ کہ آپ اہل بیت کا نام دے رہے ہیں ان کے نام کی تاثیر ہے کہ الحمدللہ میرے اور آپ کے دل تھوڑی دیر کے لیے خدا متعال کی طرف جاتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے کچھ گناہوں کو ٹارگیٹ کریں، اپنی کچھ عادتوں کو ٹارگیٹ کریں کہ میں نے ان کو چھوڑنا ہے، اور زندگی میں اگر کچھ پچھلے گناہ رہے ہوں غیر کون معصوم، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، اس کے استغفار کی طرف توجہ دیں، اپنی زندگی کے اندر بہتری کی کوشش کرتے رہے۔ میں ایک پوائنٹ اور عرض کروں انہیں عرائض میں سے جو اب تک عرض کرتا آ رہا ہوں، ایک انتہائی اہم نقطہ جو مجھے سمجھ میں آیا کچھ وقت ہوئے کہ سمجھ میں آیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے گا، میں سوچا کہ میں انجام دوں گا لیکن میں سو گیا، وہیں انجام دے سکتا. مولانا فرمایا قرآن نے کو ثواب بہت کیا. مولانا مجھے یاد نہیں آتا میں نے کوئی کام کیا ہو, میں کچھ نہیں کر سکا. مولانا فرمایا نہیں ثواب بہت ملا. مولانا مجھے یاد نہیں آتا کہ کس عمل میں ثواب ملا. پھر امام نے کہا تم کو یاد آتا ہے کہ تم رات کو ایک دفعہ پانی پینے کے لیے اٹھے تھے؟ مولانا مجھے یاد ہے. کہا تمہیں یاد ہے تم پانی پینے لگے تھے, اچانک تمہیں ہمارے جد امجد کی پیاس یاد آئی تھی, تم نے ہمارے جد امجد کو یاد کیا تھا, سید الشہداء کو یاد کیا تھا. پھر میں تم نہیں جانتے تم کو خدا نے اس یاد پر کتنی جزا دی ہے, کتنی جزا دی ہے تم کو خدا. اتنا اچھا ہے واقعہ کہ آپ پانی پینے لگے ہیں, پیاس لگی ہو, سید الشہداء کو انسان یاد کرے. فارسی میں جملہ تھا وہ بہت اچھا لگتا تھا مجھے, اس میں لکھا تھا بر لب تشنعت یا حسین, یعنی اے امام آپ کے پیاسے لبوں کو سلا, آپ کے پیاسے لبوں کو سلا. یہ عجیب فضیلت جو خدا تعالیٰ نے دی ہے اس کو اپنی اولاد میں بھی جاری ساری رکھیں, اپنے اندر بھی رکھنے کی کوشش کریں. جب سید الشہداء کا نام لے کر آپ پانی پئیں گے یہ پانی کچھ اور ہوگا اور آپ کو کہیں سے اور پہنچائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. سید الشہداء کے نام پر, ان کے ہمراہ شہید ہونے والے دوسرے آوان و انصار کے نام پر, بالاخص مولا ابو الفضل عباس کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد.
اچھا جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں, جو گہرائی رکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر,
उनको बहुत अच्छी तरह पता होता है मेरी बुरी आदत कौन सी है। जो अपनी नजर पे तवज्जो, अपनी जिंदगी पे तवज्जो नहीं रखते ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता हमारी बुरी आदत कौन सी है। वो बेबस होते हैं, उनको समझ में नहीं आता मामला खराब कहां हुआ है। जिनको अपनी जिंदगी में नजर होती है उनको अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर फला चीज बुरी आदत है। अच्छा फर्ज करें आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने नजदीक तरीन लोगों से पूछे मेरी बुरी आदत कौन सी, अपने मुखलिस लोगों से पूछे, मसलन अपने वालिदैन से पूछे, अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से पूछे जो दीन के नाम पे आपके साथ देता हो, उससे पूछे तुम बताओ मेरी बुरी आदत कौन सी। बुरी आदतों में वो बुरी आदत सबसे बुरी है जो हमारे साथ चलने वालों को परेशान करे, वो सबसे बुरी आदत है। अच्छा फर्ज करें मैं अपनी वालदा के साथ जिंदगी गुजारू और मेरी माँ ये कहे कि इसके अंदर अगर ये आदत ना होती ना तो बहुत अच्छा इंसान था, ये आदत बहुत बुरी आदत है। क्यों? हुकूक नास में खराबी आ रही है, इंसानों के हुकूक में खराबी आ रही है। बस अब फर्ज कर लेते हैं, मैं ऐसी सोचता हूँ, फर्ज करें मुझे चीखने की आदत हो और मेरे अतराफ के लोग इस बात से परेशान हो कि आदमी चीखा हुआ, ये बुरी आदत है, गुस्सा ज्यादा आता है, नहीं मालूम जो मैंने पहले बताया झूठ बोलना, ये करना वो करना। तो आप अपनी बुरी आदतों को मॉनिटर करें और सबसे बुरी आदत वो है जो आपके साथ चलने वालों को परेशान कर रही हो, तो आप अपने मुखलिसीन से पूछे कि मसलन तुम्हें मेरी कौन सी आदत सबसे ज्यादा बुरी लगती है। अब कोई मुखलिस बता हुआ आपको बताएगा कि तुम्हारे अंदर की आदत बुरी है। फिर क्या करें, माह रमजान में शहरे कादर में उस बुरी आदत को छोड़ने पर मेहनत करें, मेहनत करने की ये बुरी आदत मेरे अंदर से खत्म हो जाए। बस हम फर्ज करें खुदा ना करे किसी आदमी को बुरी आदत है नमाज तवज्जो से नहीं पढ़ता है, वक्त पे नहीं पढ़ता है, नमाज में एहमाल करता है, सुस्ती करता है, बुरी आदत है। अलबत्ता ये मैं कह रहा हूं हुकूक नास वाली जो बुरी आदत है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि दूसरे इंसानों की बदवाएं भी लगती हैं। पहले उन आदतों को सही कर ले जो दूसरे इंसानों के हुकूक को पामाल कर रहे। तो आप अपने आप से पूछें मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। अब मैं बहुत सारी बुरी आदतों को लिस्ट नहीं करना चाहता, उससे माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है बुरी आदतों का तस्करा करना, लेकिन मैं एक दो को मजबूरन आज करता हूँ। बाद अवकात क्या होता है, मैं फैमिली का हेड हूँ, मैं फैमिली का डिक्टेटर बाप होता हूँ, सही मसल जैसे ही मैं अंदर आता हूँ घर वाले इधर उधर दबक जाते हैं, कहते लोग हिटलर आ गए बाप जाते हैं। अगर ऐसा है ये बहुत बुरी आदत, ये बहुत बुरी आदत। क्यों लोग, अब मैं वो कानून दे रहा हूं अपनी खदमत में, अगर कोई शख्स ऐसा हो कि उसके डर से लोग उसका एहतराम करें मोस्ट प्रोबेबली जहन्नम में जाएगा। अगर कोई शख्स ऐसा हो कि जिसके डर से लोग एहतराम करें, डर की वजह से नहीं किया एहतराम तो मारेगा, ये करेगा वो करेगा, मोस्ट प्रोबेबली जहन्नम में चला जाएगा। रिवायत में कह रहा हूं, फर्स्ट पेशा नहीं कर रहा हूं, रिवायत में लिखा हूं। एहतराम किस वजह से होना चाहिए, एहतराम बुजुर्गवारी का होना चाहिए, एहतराम मिसाल के तौर पर किसी और खसूसियत का खासियत का होना चाहिए, तकवा का एहतराम होना चाहिए, अदल का एहतराम होना चाहिए, इल्म का एहतराम होना चाहिए। खौफ की वजह से एहतराम करे इसका मतलब है बहुत मुसीबत है, बस ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी बुरी आदत को तलाश करें, कल शब कदर के लिए आप बैठ रहे हो, इस 24 घंटे में अपनी बुरी आदत को तलाश करें, मेरी बुरी आदत कौन सी है, उसके ऊपर मेहनत करें, ये बुरी आदत क्यों लगी है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। उसके बाद खुदा से दुआ करें तो खुदा मेरी बुरी आदत छोड़वा दे। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं बाद बात क्या होता है, एक बुरी आदत 25 बुराइयों की वजह बनती है। आप एक बुरी आदत अपने अंदर से निकालते आपकी जात में 25 बुराइयां खत्म हो जाएंगी, मेहनत करके एक बुरी आदत निकालें। और मैं सोचता हूं मिसाल के तौर पर हम लोग यहां पर बैठे हैं, अगर हमें से हर कोई अपनी एक बुरी आदत खत्म करने में कामयाब हो जाए, ऐसा हमारी इस सेंटर की कम्युनिटी चेंज हो जाए। मुमकिन है किसी शख्स की बुरी आदत सुरेजन हो, सुरेजन क्या करना है, हमेशा दूसरे के बारे में गलत सोचता है। अल्लाह हमसे कहता है कि अपने मोमिन भाई के अमल के लिए 100 तौजीह निकालो, اگر غلط دکھائی دے جائے. بس ایک آدمی نے میرے سامنے غلط کام کیا, 100 توجیہ نکالو اس کی, 100 توجیہ نکالو پہلے, تاکہ کہو کہ نہیں اس نے غلط نہیں کیا, اس نے صحیح کیا ہوگا, شاید یہ ہوا ہے, شاید یہ ہوا ہے, شاید یہ ہوا ہے. 100 توجیہ نکالو, نہ نکال سکو تب بھی سوچو خدا معاف کرے گا ان شاء اللہ, مت اس کے اوپر سختی کرو. کیوں میں آج دوسرے کے گناہوں کے اوپر اتنا کیڑے نکال رہا ہوں, اگر کل خدا نے میرے ساتھ یہ کیا پھر کیا بچے گا میرے اندر؟ اگر آج میں دوسروں کے گناہوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا, کل خدا میرے اوپر سختی کرنے لگے پھر کیا ہوگا میرا؟ خدا تعالیٰ کہتے ہیں بس کرو, اتنی سختی مت کرو دوسروں سے, بس حد تک انسان کوشش کریں دوسروں کے اعمال کے لیے اچھی توجہ نکالنے, اچھی توجہ نکالنے. سوئزن بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ ایک دوسرے کی میں برائیوں کو زیادہ بیان کرتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے برائیوں کو زیادہ بیان کرنا, چاہیے اچھائی کو زیادہ بیان کرنا بہت اچھا ہوتا ہے. اچھی عادت اس کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ توجہ کریں, کام کی توجہ کریں, حد تر امکان کوشش کریں نظر انداز کریں. ایک روایت آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بڑی نفیس روایت ہے, اللہ بہاؤدینی نے ایک دفعہ سنائی تھی, میں نے پکڑ لی ہے, میں اس کو بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد, بہت وقت ہو گیا ہے, بہت معذرت چاہتا ہوں میری سینس نکل گئی, اصل میں یہاں پہ گھڑی تھوڑی سی ٹیڑھی لگی ہے, اگر وہ سامنے لگی ہو تو انسان کو آسانی رہتی, تو زندہ خیال کرتا ہوں ان شاء اللہ. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا تھا, ایک اور بات بیچ بریکٹ میں ڈال دوں, میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے علماء کا اگر جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں تذکرہ کرنے میں بہت خوبی ہوتی ہے. ایک اور زندگی میں ایک بات سامنے آئی ہے, اگر کسی کی اچھائی آپ کو پتہ چل جائے کھلے عام اس کی تعریف کریں, چاہے آپ کی اچھی دوستی نہ ہو, چاہے آپ کی دوستی نہیں ہے اس سے, کسی کی اچھائی آپ کو پتہ چل گئی ہے کھلے عام تعریف کریں اس کی. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو یہ خدا آپ کو وہ اچھائی خود سے دے دیتا, آپ کو اچھے نہیں دے. دوسری بات یہ کہ معاشرے میں اس اچھائی کا احترام پھیلتا ہے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. بس اب مجھے پتا چلا جیسے یہ اس آدمی کی ایک اچھائی پتا چلے, میں کہوں گا بھائی اس آدمی کی تعریف ہونی چاہیے, جب بھی وہ تعریف کرے دوسروں کی تعریف میں دل کھول دیں خدا آپ کی زندگی بہت آسانی ڈالے گا. دوسروں کی تعریف دل کھول کے کرے, اچھائیوں کی تعریف دل کھول کے کرے, اس آدمی نے یہ اچھائی وہ بولے ہاں یہ اچھائی اعتراف کرے اس کے لیے بہت اچھائی ملتی ہے. آپ کے بھائی نے بہت تجربے کیا اپنی زندگی کے اندر, ان تجربوں میں سے ایک تجربہ یہ ہے دوسروں کی تعریف کرنے سے بہت سہولت ہوتی ہے, دل کا بوکس نکل جاتا ہے, دل ان کے اندر جو کینا بھرا ہوا ہوتا ہے یہ نکل جاتا ہے اگر تعریفیں کرتے رہے, دل کھل جاتا ہے, آسانی ہو جاتی ہے انسان کے لیے. بس آیت اللہ بہودی کے پاس ایک دفعہ میں تھا, میں بہت سختی کرتا ہوں یعنی اب تھوڑا کم کر دیا, پہلے بہت کرتا تھا, بہت سختی کرتا تھا, ٹائم کی وجہ سے سختی کرتا تھا, یہ بھی سختی وہ بھی سختی. تو مجھ سے ایک دن کہنے لگے تم اتنا کیوں دوسروں سے لڑتے رہتے؟ میں کہا حاضر ہوں میں کیا کروں, میں وقت کی پابندی کرتا ہوں, لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے. کہنے لگے چلو میں تم کو ایک روایت سناؤں, پھر انہوں نے مجھے یہ روایت سنائی, میں وہ روایت دیکھ بھی لی, یاد بھی کر لی اور کوشش کرتا ہوں عمل کروں. انہوں نے فرمایا, مولا نے فرمایا, العیش کل العیش, عربی میں اس طرح استعمال کرتے ہیں عیش کل العیش, کیا مطلب؟ زندگی اور کیا مزے کی زندگی, یعنی بہت اچھی زندگی. یعنی اگر تمہیں زندگی چاہیے اور بہت اچھی زندگی چاہیے, صحیح العیش کل العیش, سلسہو التدبیر, ون تھرڈ اس کا کیا ہے؟ پلاننگ کرو. اگر تمہیں بہت اچھی زندگی چاہیے ون تھرڈ کیا ہے؟ پلاننگ کرو. یہ اچیو کیسے ہوگا؟ ٹارگٹ بناؤ اس کے لیے, ون تھرڈ پلاننگ کرو, ٹو تھرڈ سلساہو التغافل, ٹو تھرڈ کیا ہے؟ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. زندگی اچھی زندگی مطمئن رہے. بس روایت عرض کرتا ہوں, العائش کل العائش, بہترین زندگی کیا ہے؟ سلساہو التدبیر, ون تھرڈ پلاننگ کرو اور ٹو تھرڈ کیا کرو؟ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر. بس اس نے میرے ساتھ ایک غلطی کی ہے دل پہ لے کے مت بیٹھو, اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے معاف کرو, ختم کرو معاملہ. جیسے آپ اس عادت کو ڈالیں گے خدا متعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی کرے گا. آخری بار یہ دنیا ہم نہیں چلا رہے ہیں, یہ خدا کا نظام ہے جو چل رہا ہے. اگر وہ نظام سمجھ میں آ جائے ہم اس دنیا کے حاکم ہیں, اور اگر وہ نظام نہیں سمجھ میں آیا اور ہم نے سمجھا کہ ہم چلا رہے ہیں, یہ نہیں چلے گا, ہم پھنستے چلے گئے. ہمارے اندر اچیومنٹس نہیں ہیں, یہ دنیا خدا کا نظام ہے, وہ اس نظام کو چلا رہا ہے. اس نظام کو سمجھیں اور اس نظام میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. خدا کا نظام برائیوں کے اوپر نہیں چلتا ہے, خدا کا نظام اچھائیوں پہ چلتا ہے. آپ جتنی اچھائیوں کے اوپر چلیں گے اپنی زندگی میں بہتری لائیں گے, آپ کی زندگی آسان ہو, زندگی اچھی ہوگی, پرسکون ہوگی. میں نے ابھی کہا تھا آخری بات پہ ایک اور بات کہہ رہا تھا, وہ بھی کہتا چلوں, پتہ نہیں رات کو مر گیا تو کل میں کیا پاؤں گا. زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی, صرف ایک چیز کی اہمیت ہوتی ہے آگے کے لیے کیا لے کے جا رہا ہوں. ایک ٹائم آتا ہے, کبھی دیر سے آتا ہے کبھی بہت سویر سے آتا ہے, اور کبھی بہت دیر سے آتا ہے. کتنی دیر سے آتا ہے؟ جب گلے میں موت آ جاتی ہے, اس وقت ہم کو فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے جب اس کو کیا سوچنا ہوتا ہے, کچھ نہیں سوچنا, کتنے بچے ہیں, کیا میں نے کما لیا, کتنی دولت ہے, کتنا احترام ہے, کیا سوسائٹی میں, کچھ نہیں, صرف ایک بات رہ جاتی ہے, آخرت کے لیے کیا لے کے جا رہا ہوں. آپ کوشش کریں کہ جملہ دیر سے ذہن میں نہ آئے, شروع سے ہی آ جائے, تو آپ کی کمائی بڑھ جائے گی. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر دیر سے آیا تو لائف میں ریورس گیئر نہیں ہے, یہ صرف آگے کی گیئرز ہیں. آپ کوئی ریورس گیئر نہیں ہے. 45 سال گزر گئے, آگے نہیں معلوم کتنا سب آتی ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ, پروردگار سے دعا کریں گے, ساری بات پروردگار سے کریں گے, اور وہی کوشش کریں گے 10 دفعہ اللہ کا نام لیں گے, اس میں برکتیں بہت زیادہ ہیں. کوشش کریں دل سے نام لیں, اور میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی تقلید میں آپ کی پیروی میں اچھی طریقے سے نام لوں. آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے دل سے نام لیں, اور انشاءاللہ ایک معنویت بنے, یہاں اللہ کے نام ہمارے دلوں تک پہنچے, ہمارے اندر ایک معنویت بنے. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار محمد والے محمد کا اس فلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ہم تیرے کمزور نادان گناہگار بندے ہیں. پاک پروردگار سید الشہداء کا نام لینے والے ہیں, اہل بیت کے معتقد ہیں, تیری کتاب کو پڑھنے والے ہیں. تجھے تیری کتاب و اہل بیت کا واسطہ, ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے, ماہ مغفرت و ہدایت ہے, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, اس کی ہدایت اور مغفرت سے ہمیں بھی مالا مال فرما. اے پاک پروردگار تیرے چاہنے والے دنیا میں مشکلات میں مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں, دشمنوں کے خطروں کو جھیل رہے ہیں, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, جو کوئی پرچم دین کو لے کر اٹھا ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار بالاخص علماء کرام فقہائے عظام اہل بیت کے چاہنے والے مجتہدین, اہل بیت کے چاہنے والے مجاہدین, اہل بیت کے چاہنے والے ماتمدار عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار یہاں پہ لوگ مشکلات میں ہیں, اپنی مشکلات کے لیے تیری رحمت کے منتظر ہیں پاک پروردگار. کچھ بیمار ہیں, کچھ لوگ مالی مشکلات کے اندر ہیں, کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں. پاک پروردگار تیری رحمت وسیع ہے, تیرا نام کریم ہے. اے پاک پروردگار تجھے تیری رحمت اور کرامت کا واسطہ, ان بے گناہوں کا آزادی اور رہائی نصیب فرما. جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما, جو خوشیوں کے منتظر ہیں انہیں خوشیوں کی سعادت دیکھنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار سب سے بڑی خوشی تیری حجت کی آمد ہے. پاک پروردگار یہ دنیا ظلم کا مرکز ہے. پاک پروردگار الذی عدل کی منتظر ہے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, سید و سردار مولا و آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين بوزر الدرود محمد و